بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد فرمایا کہ دنیاوی کاموں میں بدنظمی اور بے سلیقہ پن، کہیں کی چیز کہیں ڈال دی، کھانے پینے میں تناسب کا خیال نہ رکھنا، جیسے دنیاوی امور میں نقصان دہ ہے، ایسی باطنی امور کے لیے بھی مضر ہے. نظم و ضبط، یہ دین اور دنیا دونوں میں مطلوب ہے. اٹھائی کہیں سے، رکھی کہیں اور. نہ اپنا بستر صحیح کیا، نہ اپنے جوتے صحیح رکھی، نہ مسواک رکھنے کی جگہ ہے، نہ برتن رکھنے کی جگہ. تو نظم و ضبط، سلیقے کے ساتھ کام کرنا، یہ دین دنیا دونوں میں مطلوب ہے. ہر چیز سلیقے سے ہو. سرانا کہاں پڑا ہے، جوتے کہاں پڑے ہیں، چادر کہاں پڑی ہے، کیسے پڑی ہے. تو نظم و ضبط دین اور دنیا کے ہر کام میں مفید اور ضروری ہے، مطلوب ہے. آدمی کے سلوار کا ایک پانچا بڑا ہو، ایک چھوٹا ہو، تو کیسا لگے گا؟ ایک بازو کھلا ہو اور ایک جو ہے وہ تنگ ہو. تو ہر چیز میں نظم و ضبط، سلیقہ، یہ مطلوب ہے، دین میں بھی دنیا میں بھی. ارشاد فرمایا دنیا کاموں میں بدنظمی اور بے سلیقہ پن، کہیں کی چیز کہیں ڈال دی، کھانے پینے میں تناسب کا خیال نہ رکھنا، جیسے دنیاوی امور میں نقصان دہ ہے، ایسی باطنی امور کے لیے بھی مضر ہے. ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ جب کوئی شخص ان سے تعلق کے لیے آتا اصلاح کے لیے، تو فوراً ملنے کے بجائے اتنی تاخیر کرتے تھے کہ کھانے کا وقت آ جائے. بیعت کرنے آیا، ملتے نہیں تھے حضرت، دیر کرتے، یہاں تک کہ دیکھتے ذرا ہے کیسا، مزاج کیسا ہے. تو جب تک کہ کھانے کا وقت نہ آتا تو ان کو ان سے ملتے نہیں، اور جب کھانے کا وقت آ جائے تو حکم یہ تھا کہ نئے مہمان کے بعد جب کھانا لے جائیں تو شیخ کو دکھلا کر لے جائیں، اور جب واپس لائیں تو دکھائیں. وہ بچی ہوئی کھانے سے یہ اندازہ لگاتے تھے کہ اس شخص کے مزاج میں انتظام اور انضباط ہے یا نہیں. اب ٹکڑا لکما کہیں سے توڑا، دوسرا لکما کہیں اور سے توڑا، پلیٹ میں کھانا یوں ہی چھوڑ دیا. اور ایک یہ ہے کہ جتنا کھایا کھایا، پھر اس پلیٹ کو سلیقے سے دائیں بائیں سے صاف کر دیا، اور سالن کو درمیان میں چھوڑ دیا. اب سب تو نہیں کھایا جاتا نا، لیکن پتہ لگتا ہے کہ ہاں اس بچے میں سلیقہ مندی ہے. تو اس انداز سے واپس چلے جاتے. وہ بچے ہوئے کھانے سے یہ اندازہ لگا لیتے کہ اس شخص کے مزاج میں انتظام اور انضباط ہے یا نہیں. مثلا جتنی روٹی خرچ ہوئی، اس کے مناسب سالانہ خرچ ہوا تو صحیح المزاج ہونے کی علامت ہے، اور کمی پیشی ہوئی تو بدنظمی کی علامت. جس شخص میں یہ بدنظمی اور بے سلیقہ ہونے کا مشاہدہ ہوتا ہے، اس سے عذر کر دیتے کہ ہمارے یہاں تمہارے تمہیں نفع نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگر پیر جو ہے وہ زیادہ ہی منتظم ہو اور مرید اتنا ہی بد انتظامی والا ہو، تو مزاج کیسے ملے گا؟ مزاج میں مناسبت نہیں آئے گی. حد نظام، لا یعنی اور فضول بحثیں انسان کو بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہیں. بزرگوں نے اس سے پرہیز کا بڑا اہتمام کیا. لا یعنی اور فضول بحثیں، یہ طلباء کی بھی بیماری ہوتی ہے. इतना लेना और देना और बहसें चल रही। भाई इस बहस का नतीजा क्या निकलेगा? क्या तुम वजीर आजम बन जाओगे? और लायानी कुछ हासिल नहीं उसका। हाँ इतना नुकसान जरूर होता है कि आदमी बड़े बड़े गुनाहों में मुबतला है। जब बहस में आ गया और जिद पे आ गया तो अब नहीं माननी और अब बना सुना के झूठ ही बोलना है तो नुकसान होता है। लायानी और फजूल बहसें इंसान को बड़े गुनाहों में मुबतला कर देती है। बुजुर्गों ने इससे परहेज का बड़ा एहतमाम किया। मन समता नजा, खामोश रहो, काम से काम रखो, बोलने से पहले सोचो कोई दुनिया आखरत के लिहाज से इसमें फायदा है, वरना अपना दिमाग फजूल खर्च ना करो और अपनी कुव्वत गोयाई को जाया मत करो। हज़रत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में वो साहब बैत के लिए हाजिर हुए। दो साहब मस्जिद के हौज पर आकर वुजू के लिए बैठे तो आपस में गुफ्तगू करने लगे। एक साहब ने कहा, हमारे यहां का हौज यहां के हौज से बहुत बड़ा है। हजरत इत्तेफाकन ये कलाम सुन लिया। जो वो हजरत खिदमत हुए और बैत के लिए अर्ज किया तो शेख ने सवाल किया कि आपके यहां हौज का यहां के हौज से कितना बड़ा है? उसने अर्ज किया, ये तो मालूम नहीं। फरमाया, जाओ पेमाइश करके आओ। उसको जाना पड़ा, सफर तय करके वापस पहुंचा, हौज की पेमाइश की तो मालूम हुआ कि वो एक बारिश बड़ा है। वापस आया, अर्ज किया, हजरत मैंने पेमाइश कर ली, वो हौज एक बारिश बड़ा है। फिर शेख ने फरमाया, तुमने तो बहुत बड़ा कहा था, एक बारिश तो बहुत बड़ा नहीं होता। तुम्हारे इस अमल से मालूम हुआ कि तुम्हारे मिजाज में झूठ सच के मामले में एहतियात नहीं। इस तरीक में चलोगे तो नुकसान होगा। इससे मालूम होता है कि अकाबिर के तरीक का यह था कि मुरीदीन को वज़ाइफ और नवाफिल वगैरह बतलाने की तालीम शुरू करने से पहले इनके आमाले जाहिर की इसलाह करते और रज़ाइल से इज्तनाब की आदत डालते। असल तो माशरत ठीक हो ना, असल तो आदात ठीक हो ना, असल तो मिजाज बदले ना। महज वज़ाइफ तो कुछ नहीं होता। वज़ाइफ तो सिर्फ जिक्र अज़कार तो मुआमिन की हैसियत रखते हैं, मुआविन की हैसियत रखते। असल तो इंसान अच्छा बन जाए, माशरत अच्छी हो जाए, अखलाक अच्छे हो जाए, आदात अच्छी हो जाए, असल तरबियत तो यह है। मगर रजाय जो के जू रहते हैं, हलाल हराम का इम्तियाज झूठ सच का एहतमाम नहीं होता, तो इससे तो भाई तरीक बदनाम होता है, इससे तो सुलूक बदनाम होता है, इससे तो इस्लाह और तरबियत का जो माहौल है ये बदनाम होता है। कि वज़ाइफ चल रहे हैं और आते वही पुरानी है, मिजाज नहीं बदला। एक शख्स ने खत लिखा कि मैं फलां बुजुर्ग से बैत हूं, मगर मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। आपने फरमाया, जिन बुजुर्गों से तुम बैत हुए हो इनसे तुम्हारी बेतकल्लफी ज्यादा है, इसलिए तुम्हें इनसे नफा नहीं होगा। तुम मौलाना अशरफ अली साहब से अपनी तरबियत की तालीम हासिल करो। हज़रत हकीम उम्मत ने जवाब में लिखा, अपने मौजूदा शेख से लिखवा कर भेजो, यह आदमी मोतबर है, इसकी रिवायत काबिल एतबार है। अब हम जैसा कोई होता तो हुजूर ख्वाब में आए और हुजूर ने मेरा नाम लिया, इससे बैत करा तो मैं तो इश्तिहार भी दे देता। हजरत ने फरमाया, नहीं, अपने शेख से लिखवाओ कि तुम्हारी रिवायत तो काबिल एतबाद भी है कि नहीं। एहतियात। تجربہ شاہد ہے کہ بہت سے لوگ بزرگوں کے نزدیک تقرب حاصل کرنے کے لیے غلط سلط روایات بیان کرتے رہتے ہیں. بزرگوں کے یہاں تقرب حاصل کرنے کے لیے غلط سلط روایات. میں نے یہ خواب دیکھی اور آپ کو خواب میں دیکھا اور اس مجلس میں فلاں بزرگ کو بھی دیکھا اور فلاں صحابی کو بھی دیکھا اور فلاں پیغمبر کو بھی دیکھا اور آپ بھی وہاں تشریف فرما دے. تو خاص مرید ہو گیا. تجربہ شاہد ہے کہ بہت سے لوگ بزرگوں کے نزدیک تقرب حاصل کرنے کے لیے غلط سلط روایات بیان کرتے رہتے ہیں جو ان کے لیے باعث فتنہ اور دوسروں کے لیے باعث رنجش ہوتا ہے. حضرت نے اس طرز عمل سے سب خرابیوں کی جڑ کاٹ دی اور سابق شیخ کے قلب کو مقدر کرنے سے بھی بچا لیے. پوچھ کے ادھر ان سے. ہر چیز اپنی حد کے اندر ہی نافع ہوتی ہے. حد سے بڑھے تو کتنی اچھی چیز بھی مضر ہوتی ہے. ٹھیک ہے پستہ کھانا اچھا ہے لیکن ایک حد تک نا بھائی. ٹھیک ہے آپ نے کوئی دماغ کی دوائی بنائی ہے گاؤ زبان بنایا ہے لیکن ایک حد تک کھاؤ نا. آج ہی ساری پوری کھا لی چٹلی. تو اچھی سے اچھی چیز بھی اگر حدود سے نکلے تو مضر ہو جاتی. ہر چیز کی ایک حد ہے. کھانے کی پینے کی سونے کی جاگنے کی گفتگو کی حتیٰ کہ عبادت کی بھی ایک حد ہے. پڑھنے کی بھی ایک حد ہے. اب پڑھ رہا ہے رات بھر سوتا بالکل نہیں ہے. کچھ عرصے کے بعد کیا ہو جائے گا خشکی آ جائے گی. جتنا پڑھ سکتا تھا وہ بھی نہیں پڑھ پائے گا. تو ہر چیز کی حد ہے. تو حد کے اندر وہ چیز اچھی لگتی ہے. جب وہ حد سے نکلی ہے تو وہ مضر ہو جاتی نقصان دہ ہو جاتی. فرمایا خشیت اللہ اللہ کا خوف تمام حسنات اور خیرات کا سرچشمہ اور بڑی فضیلت ہے. مگر وہ بھی اگر حد سے بڑھ جائے تو انسان کو معطل اور بیکار بنا دے. اس لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یوں کی اللہ مقسم لی من خشیتک ما تحول به بینی و بین معاصی. اتنی خشیت نہ دے کہ میری زندگی خراب ہو جائے. اتنی خشیت دے دے جو میرے اور میری تیری نافرمانی کے درمیان رکاوٹ بن جائے. بس اتنی خشیت کافی ہے. اتنا اپنا خوف دے دے جو میرے اور آپ کی نافرمانی کے درمیان رکاوٹ بن جائے. بس اب اتنا ڈر آ گیا کہ رات کو نیند ہی نہیں آ رہی. قبر کا ڈر لگ رہا ہے جہنم کا ڈر لگ رہا ہے اور رات کو نیند ہی نہیں آ رہی. یہ حد سے بڑھ گیا. اس کو اللہ کی رحمت کی باتیں سناؤ بخشش کی باتیں سناؤ اللہ کی حلم کی باتیں سناؤ نہ کہ حدود میں آئے. یعنی اللہ مجھے اپنے خوف اور خشیت کا اتنا حصہ عطا فرما دے جو میرے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے. اتنا بس. اس قید سے معلوم ہوتا ہے کہ خوف زیادہ بڑھ جائے تو وہ انسان کے لیے قابل برداشت نہیں رہتا اور تعطل کا سبب بن جاتا. آدمی کسی کام کا نہیں رہتا. اس کے بالمقابل اللہ کی ملاقات اور زیارت کا شوق بھی بہت بڑی نعمت ہے. مگر اس کی دعا بھی حدیث میں یوں الفاظ ہے وَشَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ الضَّرَّاءِ مُضِرَّ وَلَا فِتْنَةَ مُضِلَّ. اللہ مجھے اپنی زیارت اور ملاقات کا شوق عطا فرما بغیر اس کی کسی سخت بیماری یا سخت مصیبت اور فتنی کی وجہ سے موت کا طلبگار بنوں. اللہ کی ملاقات زیارت کا راستہ ظاہر ہے موت کے سوا کچھ نہیں. اس لیے موت کا محبوب ہونا اللہ کی ملاقات اور زیارت کے لیے بڑی نعمت ہے. لیکن بعض اوقات انسان کسی ناقابل برداشت تکلیف اور مصیبت میں موت مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور وہ مصیبت مذموم ہے. اس لیے لقاء اللہ کے شوق کو بھی قید سے مقید فرما دیا. کہ ہر چیز حد کے اندر. اور یہ حدود کیسے پتہ لگتے ہیں؟ سچ بتاؤں یہ صحبت سے پتہ لگتے ہیں، یہ بزرگوں کی زندگی پڑھنے سے پتہ لگتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بزرگوں کی زندگی پڑھنے سے پتہ لگتی ہے، اور یہ صحبت سے پتہ لگتے ہیں، ورنہ بہت مشکل ہے. یہ جو حدود ہے نا کتاب الفاظ میں، تو دیکھو نا آپ کتاب پڑھ لیں اور سالن بنانے شروع کر دیں تو گڑبڑ ہو جائے گی، کتاب پڑھ لیں اور کپڑے سینا شروع کر دیں گڑبڑ ہو جائے گی، لیکن اگر آپ صحبت میں رہیں گے نا تو آپ کے اندر صحیح اعتدال آ جائے گا اور آپ چیزوں کو صحیح سمجھ پائیں گے. پریکٹیکل، اب ڈاکٹر نے ساری ڈاکٹری پڑھ لی قابل اعتماد نہیں جب تک کہ وہ کسی سینئر ڈاکٹر کے تحت رہ کر پریکٹیکل نہ کرے. صحبت کے بغیر حدود پہ قائم رہنا مشکل ہوتا ہے، صحبت کے بغیر حدود پہ قائم رہنا بہت مشکل. تو صحبت سے پھر فائدہ ہوتا ہے، لیکن وہ صحبت بھی عقیدت والی ہو اور وہ صحبت عظمت کے ساتھ ہو اور وہ صحبت محبت اور احترام کے ساتھ، پھر اس صحبت سے نفع ہوتا ہے، پھر اس صحبت سے نفع ہوتا ہے. سبحان اللہ، حضرت ممدوح کے علمی، حضرت حجت الاسلام، حضرت مولا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی اور عملی کمالات سے شاید ہی کوئی باخبر مسلمان نواقف ہو. ان کی بے نفسی کا یہ عالم تھا کہ معاشی ضرورت کا احساس ہوا تو مطبع مجتبائی دہلی میں کتابوں کے تصحیح کے لیے ملازمت اختیار کر لی. حجت الاسلام ہے، لیکن بے نفسی کا یہ عالم تھا، مٹے ہوئے تھے، اپنے لیے کسی چیز کو عیب نہیں سمجھتے تھے، حلال چیز ہے، تو وہاں کام شروع کر دیا. کل 10 روپے ماہوار تنخواہ تھی. ایک مرتبہ اس سے بھی جی گھبرایا تو اپنے شیخ حاجی امداد اللہ سے مشورہ کیا رحمت اللہ علیہ سے کہ یہ تنخواہ بھی لینا چھوڑ دوں اور جو کام کروں لوجہ اللہ کروں، بلا تنخواہ کروں. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو امام وقت تھے، انہوں نے فرمایا آپ ترک کے مشاعرہ کے لیے مجھ سے مشورہ طلب کرتے ہیں، مشورہ دلیل تردد ہے. مشورہ کیا بھائی؟ دلیل تردد ہے، اور تردد کی حالت میں ترک اسباب پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں. تردد کی حالت میں اسباب کو چھوڑ دینا باعث پریشانی بن سکتے ہیں. ترک اسباب تو اس وقت جائز ہوتا ہے جب آدمی مغلوب الحال ہو جائے، اس کو تردد بھی ختم ہو جائے، اس لیے آپ اسباب اختیار کرتے رہے. سبحان اللہ، حد حاجی صاحب خود متوکل تھے، فقر و فاقہ کے سخت مراحل سے گزرے ہوئے تھے، مگر اپنے متعلقین کے لیے اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ وہ کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں. ان کو نہیں، آپ اختیار کرتے رہے. تقوی اور تواضع کی خاص شان، مشورہ اکابر کی پابندی، ہمیشہ اپنے بڑوں سے مشورہ لیا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود مشورہ لے رہے. حضرت کے والد ماجد خاندانی رئیس اور صاحب ثروت تھے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد خاندانی رئیس تھے اور صاحب حیثیت تھے. ذرائع آمدنی بھی کوئی ناجائز نہ تھے، مگر حضرت کی نظر میں کچھ مشتبہ تھی، کچھ مشتبہ تھی. والد صاحب کی وفات کے بعد ترکے میں اپنا حصہ میراث کا معاملہ سامنے آیا تو لینے میں تردد ہوا. از خود کوئی فیصلہ کرنے کی عادت نہ تھی، خاص طور پہ اپنے معاملے میں. حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کو خط لکھا، سوال کیا، حصہ لینے میں مال مشتبہ ہونے کی وجہ سے تردد ہے، چھوڑنے میں اس لیے تردد ہے کہیں بعد میں پریشانی نہ ہو، لینے میں بھی تردد ہے چھوڑنے میں بھی تردد ہے. جواب آیا، اگر یہ حصہ لے لو تو فتویٰ ہے، نہ لو تو تقویٰ ہے، اور پریشانی انشاءاللہ عمر بھر نہ ہوگی. سبحان اللہ، لے لو تو فتویٰ ہے، نہ لے تو تقویٰ ہے، لیکن پریشانی انشاءاللہ زندگی بھر نہیں ہوگی. حضرت نے تقوی کا پہلو اختیار کیا اور اپنا حصہ میراث جو بڑا سرمایہ تھا بھائیوں کے لیے چھوڑ دیا. اخکر نے اپنے والد سے سنا کہ حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مولانا اشرف علی کا ادنا تقوی یہ ہے کہ والد کے میراث کا حصہ نہیں دیا، یہ ادنا تقوی ہے، ورنہ حضرت کا تقوی اس سے بھی آگے تھا. سبحان اللہ. یا تقوی کے ساتھ اپنی رائے پر اعتماد نہ کرنا، بزرگوں کے مشورے پہ عمل کرنا، یہ اس سے بہت بڑا حکیمانہ اصول ملتا ہے. تقوی بھی بس اوقات لوگوں کا گلابی ہوتا ہے. تقوی وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کی مرضی کو معلوم کیا جائے اور ہمیشہ اپنے کو بڑے کے مشورے کے تحت رکھا جائے، ورنہ تو بیچ میں نفس شامل ہو جاتا ہے. یا تقوی کے ساتھ اپنی رائے پر اعتماد نہ کرنا، بزرگوں کے مشورے پہ عمل کرنا ایک بہت بڑا حکیمانہ اصول ہے، جس کی پابندی حضرت خود بھی ہمیشہ کرتے تھے اور سب کو تاکید فرماتے تھے کہ انسان کو خود چاہیے کبھی خود رائے سے کام نہ کرے، انسان کو خود رائے سے کام نہیں کرنا چاہیے. استخارہ کر لے، مشورہ کر لے، بس اوقات چھوٹوں سے مشورہ کر لے، بڑا نہ ملے تو عیب کی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹوں سے مشورہ کیا، امت کو سبق دیا، مشورہ کریں تاکہ خود رائے نہ آئے. اعجاب المرء لنفسی وہی اشدہن، بڑی بیماری ہے. انسان کو خود چاہیے کہ کبھی خود رائے سے کام نہ کرے، جب تک کہ ضابطے کے بڑے موجود ہیں ان پر مشورے پہ عمل کرے، جب ضابطے کے بڑے نہ رہے تو اپنے برابروں کے برابر والوں سے مشورہ کا پابند رہے، جب وہ بھی نہ رہے تو چھوٹوں کے مشورے کی پابندی کرے. اور فرمایا، ضابطے کے بڑے اس لیے کہہ رہا ہوں، حقیقت میں کون بڑا ہے اس کا علم تو صرف اللہ کو. ضابطے کے بڑے، برابر والے، کوئی نہ ملے تو چھوٹوں سے مشورہ کر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ کوئی بڑا تھا نہ برابر کا کوئی تھا، سب چھوٹے ہی تھے، آپ ان سے بھی مشورہ کرتے تھے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، تعلیم جدید سے پیدا ہونے والے شبہات کی اصل بنیاد. شبہات اور اعتراضات کہاں پیدا ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا بنتی ہے، اس کی اصل بنیاد کیا ہے. بعض لوگوں کو شبہات اور اعتراضات ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں اور اللہ کے احکامات کے بارے میں، اور بعض لوگوں کو شبہات پیدا ہوتے ہیں اس ادارے کے ضابطوں کے بارے میں اور ممتحن کے بارے میں اور اساتذہ کے بارے میں. وجہ ایک ہی ہوتی ہے، عظمت نہیں ہوتی، عظمت نہیں ہوتی. یہ شبہات اور اعتراضات اس لیے پیدا ہوتے ہیں، اور کسی کا اندر بہت بگڑا ہوا ہے تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول پر شبہات اور اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، اور کسی کے اندر بگاڑ کی ابتدا ہے تو اسے اپنے دینی ادارے کے بارے میں اعتراضات پیدا ہوتے ہیں اور اپنے بڑوں پر شبہات پیدا ہوتے ہیں. اور وہی بات بڑھتے بڑھتے آگے چلی جاتی، اب ہمارے بزرگ کیا تھے, صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی چونکہ عظمت بہت تھی اور ان کے آپس میں لڑائی بھی ہوئی جنگ بھی ہوئی, لیکن سبحان اللہ چونکہ عظمت تھی عقیدت تھی, لڑائی بھی دیکھی جنگ بھی دیکھی, لیکن اعتراضات پھر بھی نہیں پیدا ہوا. اور دل میں کیا آیا, رضی اللہ عنہ و رضوا, جب اللہ ان سے راضی ہے تو میں کون ہوں ان پہ اعتراض کروں, جب اللہ نے اسے اپنی دین کے لیے قبول کر لیا ہے اور ان سے صبح شام اپنا دین کا کام لے رہا ہے تو میں کون ہوں دل میں اس کے لیے اعتراض پیدا کروں. یہ محبت کی بات ہوتی, یہ عقیدت کی بات ہوتی, یہ عظمت کی بات ہوتی. ٹھیک ہے اگر اس کے اندر کوئی بشری تقاضے کی وجہ سے کمزوری بھی ہے تو اس کی نیکیاں تو بہت زیادہ ہیں بھائی, اور میرے پاس تو نیکیاں ہیں ہی نہیں, اور مجھ سے اگر اس بدگمانی پر پکڑ ہو گئی تو میں کیا کروں گا. اور وہ تو ویسے ہی بخشا بخشایا ہے, اللہ نے اسے صبح شام زندگی بھر اس کو اپنے دین کے لیے قبول کر رکھا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب دل میں عظمت اور محبت ہوتی, تو پھر آدمی کوئی کمزوری بھی دیکھتا ہے تو اس کی اچھی تاویل پیدا کر دیتا ہے, اچھا اس کا خیال پیدا کر لیتا ہے. اور جن لوگوں کے دلوں میں صحابہ کی عظمت نہیں ہوتی وہ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر کیڑے نکالتے ہیں, تو انہوں نے تو یہ کیا تھا, 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 اس لیے کہ ان کے دلوں میں عظمت نہیں ہے, عقیدت نہیں. تو یہ بات آہستہ آتے کہاں تک آتی ہے, اللہ, اللہ کے رسول, صحابہ, اولیاء اللہ, علماء حقانیین, علماء ربانیین, اپنے اساتذہ, والدین, سب پہ آتی ہے. تعلیم جدید سے پیدا ہونے والے شبہات کی اصل بنیاد, شبہات پیدا کیوں ہوتے ہیں, یہ اعتراضات آتے کیوں ہیں دل میں. فرمایا, نو تعلیم یافتہ حضرات کے جتنے شبہات اسلامی تعلیمات کے متعلق ہیں ان میں غور کرنے سے سب کی بنیاد یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس تعلیم کے اثر سے اللہ جل شانہ اور رسول کی عظمت اور محبت دلوں سے اٹھ گئی. اور آج طلباء میں بھی یہی ہے, آج طلباء میں بھی ہے, جو پہلے بڑوں اپنے محسنوں کی قدر ہوتی تھی, عظمت ہوتی تھی, عقیدت ہوتی تھی, وہ ختم ہو گئی. اس تعلیم کا بھی اثر ہے اور اس کا ماحول کا بھی اثر ہے, اس کا اثر. فرما, اس تعلیم کا اثر ہے کہ دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت عظمت ختم ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ آپ اس نئی مخلوق کو دیکھیں گے اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں کہ آدمی کو حیرانگی ہوتی ہے. آج ہم طلباء سے ایسی باتیں سنتے ہیں کہ ہمیں حیرانگی ہوتی, کہ ہمارے زمانے میں تو ایسے طلباء نہیں تھے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ہمارے زمانے میں فاقد الاستعداد طلباء ہوا کرتے تھے, فاقد الاستعداد طلباء ہوا کرتے تھے, کہ جن کی استعداد نہیں ہوتی تھی, فاقد الاستعداد. لیکن ہمارے زمانے میں فاسد الاستعداد طلباء نہیں ہوتے تھے, جن کی استعداد تو ہو لیکن کیا ہو, فاسد ہو, ایسی مخلوق نہیں ہوا کرتے. فاقد الاستعداد تو ہر زمانے میں ہوتی ہے, کیا حافظہ نہیں ہے, ذہانت نہیں ہے, استعداد کمزور ہے, ہر زمانے میں ہوتی ہے. لیکن فاسد الاستعداد والی مخلوق پہلے نہیں ہوتی تھی. فرمایا, اس کی بنیادی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس تعلیم کے اثر سے اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت قلوب سے اٹھ جاتی ہے, اور جب وہ نہ رہے تو ہر حکم میں سینکڑوں سوال کھڑے ہو جاتے, اور جب کسی کی عظمت دل میں ہوتی تو اس کے اقوال اور احکامات پر سوالات پیدا ہی نہیں ہوتے. دیکھو, موجودہ حکومت کی عظمت جبری طور پر لوگوں کے قلوب میں چھائی ہوئی ہے, اس لیے ان کے مقرر کردہ قوانین کی حکمت پوچھنے کی طرف کسی کو توجہ نہیں ہوتی. ڈاکخانے میں 2.5 تولہ تک دو پیسے ان کے اوپر پانچ تولہ پر ایک آنا لفافے کا محصول ہے، اس پر عالم جاہل کچھ بھی ہیں سب دیتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات اور قوانین کے لیے جواب کافی نہیں سمجھا جاتا کہ اللہ جل شانہ کا یہ حکم ہے، یہ کافی نہیں سمجھا جاتا۔ یہ سب پھل پھول اسی کے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دلوں میں آج عظمت اور محبت کی کمی، صحابہ کی زندگی میں یہ نہیں ملتا ہوا، یہ حکم کیوں ہے یہ کبھی نہیں ملتا ہوا، کیوں نہیں سوال ہوا، اور اب تو بھائی کیوں کے بغیر سمجھ بھی نہیں آتا۔ کیوں؟ اور اگر اسے کیوں کوئی علت سمجھ میں نہ آئی تو وہ مانے گا ہی نہیں۔ حالانکہ سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، لیکن عظمت ہو نا۔ ڈاکٹر کی استعداد اور اس کی صلاحیت اور اس کے علم پر اعتماد ہوتا ہے، اور جو نسخہ تجویز کر دیتا ہے کوئی نہیں پوچھتا کیوں، کوئی نہیں کہتا کیوں، کیسے خاموشی سے نہیں کہتا ہے، وہ صبح شام پانچ پانچ گولیاں بھی وہ بھی کھا لیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی علم پر اور اس کی صلاحیت پر اعتماد اور اس کی عظمت ہے، وہ کیوں نہیں کرتا۔ اور یہاں یہ یار پتہ نہیں یہ کیا آج پھر اعلان لگا دیا نادم صاحب نے، نیا آرڈر آ گیا ہوگا، نیا آرڈر آ گیا ہوگا، نیا آرڈر آ گیا ہوگا۔ اور اگر یقین ہو کہ ہمارے خیرخواہ ہیں اور ہمارے محسن ہیں اور ہمارے مربی ہیں اور وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں صحیح جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں، انسان ہے غلطی ہو سکتی ہے لیکن ان کا جذبہ غلط نہیں ہے، ان کا جذبہ غلط نہیں ہے۔ میں عرض کروں کہ صحابہ میں جنگ بھی ہوئی، آپس میں لڑائیاں بھی ہوئی، لیکن جن مسلمانوں کے دلوں میں ان کی عظمت ہے وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ سبحان اللہ، اتنا پیارا جواب ہے کہ اللہ رب العزت کو پورا دین امت تک پہنچانا تھا، اور اللہ کی حکمت یہ تھی کہ جنگ کا دین بھی اور صلح کا دین بھی پریکٹیکل اس امت نے کیسے کیا، بعد کی امت تک صحیح طور پہ وہ پہنچ جائے۔ پریکٹیکل کر کے اللہ نے دکھا دی، باقی ان کا تو مقام تو وہی ہے رضی اللہ عنہ ورضوان، اولئک هم المؤمنون حقا نمتحن اللہ قلوبهم للتقوى، مقام تو وہی ہے، لیکن اگر عظمت دل میں نہ ہو، احترام نہ ہو، تو انہی باتوں کو بنیاد بنا کر اعتراضات، سب و شتم، گستاخی، بے ادبی، وجہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ عظمت نہیں، احترام نہیں، محبت نہیں۔ اور یہی معاملہ عام مسلمانوں کا آج علماء کے ساتھ ہے، صلحاء کے ساتھ ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہے، کوئی ایک بات مل جائے اوف۔ اور یہ بات اس بات کا خیال کیے بغیر کہ یہ بات صحیح ہے، مجھ تک جو پہنچی ہے صحیح ذرائع تک پہنچی ہے، اس بات کی تحقیق ہو چکی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ فرمایا بہت سے لوگ اپنی تو خبر نہیں لیتے، حلال آرام ایک کر دیتے، اپنی تو کوئی خبر نہیں، حلال آرام کی کوئی فکر نہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، اس کی انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی، اور دوسرے لوگوں کے جھگڑا کرانے کے لیے علماء سے فتویٰ لیتے پھرتے ہیں۔ جب کسی شخص کے متعلق مجھے یہ محسوس ہوتا ہے تو میں اسے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ معاملہ تمہیں پیش آیا ہے اور اپنے عمل کے لیے پوچھتے ہو یا کچھ اور ہے، اگر دوسروں کا معاملہ بتلائے تو اس کو جواب نہیں دیتا اور کہہ دیتا ہوں جس کا معاملہ اس کو بھیجو، پیٹ میں درد کسی اور کے ہے، ڈاکٹر کے پاس کوئی اور جا رہا ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. بھوک کسی اور کو لگے گی، کھانا کوئی اور کھائے گا. آج گنگوئی رحمت اللہ نے نقل فرمایا تفسیر سورہ یوسف کے منظوم کے مصنف حضرت میاں جی صاحب کی شان میں کچھ گستاخانہ الفاظ کہا کرتے تھے. کون؟ ایک اتنا بڑا علم رکھنے والا جس نے سورہ یوسف کی تفسیر منظوم میں کی تھی، اس کا مصنف تھا. حضرت میاں جی صاحب کی شان میں کچھ گستاخانہ الفاظ کہا کرتے تھے، پھر متنبہ ہوا اور حضرت میاں جی صاحب سے بیعت کی، درخواست کی، بیعت کر لیا. لیکن کچھ عرصے کے بعد تنہائی میں ان سے فرمایا میاں جی صاحب نے، میاں اشرف، اس تاریخ کی بنیاد اخلاص پر ہے، اس لیے تم سے بات چھپانا نہیں چاہتا. بات یہ کہ جب بغرض افاضہ تمہاری طرف توجہ کرتا ہوں، تمہارے وہ سب کلمات جو پہلے کہتے میرے سامنے آ کر حائل ہو جاتے ہیں. ہر چند تمہیں نفع پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں مگر اس کی صورت نہیں بنتی، اس لیے بہتر یہ ہے تم کسی اور سے تعلق رکھ لو، میں بھی تمہاری سفارش کر دوں گا، میرے پاس سے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا. بس اوقات بزرگوں کی شان میں گستاخی باطن کے لیے سخت مضر اور بعض اوقات ناقابل علاج ہو جاتی ہے. بعض اوقات ناقابل علاج ہو جاتی ہے. احکر جامع کہتا ہے یہ کوئی حقد اور کینہ نہیں بلکہ غیر اختیاری امر ہوتا ہے جس کا انسان مکلف نہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے قاتل وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان ہونے کے بعد ہدایت فرمائی کہ تم میرے سامنے نہ آنا، مجھے حضرت حمزہ کے صدمہ تازہ ہو جاتا ہے اور وہ تمہارے لیے مضر ہوگا. تو بس اوقات وہ بہت خطرے کی چیز ہوتی، ہمیشہ اپنے دل کو اور اپنی زبان کو، ٹھیک ہے نا، علماء اور صلحاء کے لیے بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے، بہت احتیاط کے ساتھ. فرمایا اچھا لباس پہننا دل خوش کرنے کے لیے پہنا جائے تو جائز ہے، مگر تفاخر کے لیے پہنا جائے تو جائز نہیں. دونوں میں فرق پہچاننے کے لیے علامت یہ ہے. اب پتہ نہیں میں نے اپنا دل خوش کرنے کے لیے پہنا یا تفاخر کے لیے پہنا، اس کی علامت کیا، پہچانوں گا کیسے، اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ فرمایا پہچاننے کی علامت یہ ہے کہ جس کی خلوت اور جلوت میں فرق نہ ہو، دونوں حال میں اچھا لباس پہنتا ہے، تو یہ علامت لطافت مزاج کی کہ اپنے مزاج کو خوش کرنے کے لیے ایسا پہنتا ہے، اس میں کوئی مذاق نہیں. اگر دونوں میں فرق ہو کہ خلوت میں معمولی لباس اور جلوت میں عمدہ کا اہتمام، تو تفاخر کے لیے ہے جو مناسب نہیں ہے، جو عام طور پہ ہمارے گھر کی عورتوں میں بیماری ہوتی ہے. گھر میں کچھ اور ہوتا ہے، باہر کچھ اور ہوتا ہے، اور مقصود کیا ہوتا ہے، باہر والوں کو پتہ لگے ہم بھی اچھا لباس پہنتے ہیں. اور اب تو یہ بیماری مردوں میں بھی آ گئی ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے. تو مزاج میں لطافت ہو تو اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں. خلوت اور جلوت میں اچھا لباس پہنتا ہے اپنے لیے تو اچھی بات، لیکن ریا کے لیے، تفاخر کے لیے ظاہر ہی اچھی بات ہے. آج بہت ساری معاشرتی برائیوں کی بنیاد اس کے پیچھے یہی جذبہ ہوتا ہے، نمائش، دکھلاوا. بہت سی معاشرتی برائیوں کے پیچھے یہی غلط جذبہ ہوتا ہے، نمائش، دکھلاوا، ٹھیک ہے. یہی جذبے نے آج آدمیوں کو اسراف میں مبتلا کر دیا، اس تبذیر میں مبتلا کر دیا کسی جذبے نے، ٹھیک. بلکہ اس سے آگے جب یہ جذبہ غلط پیدا ہوتا ہے، تو پھر آدمی اپنی ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حلال حرام کی بھی تمیز نہیں کرتا. کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، بس آنا چاہیے، اس لیے کہ میں نے اپنی نمائش کے تمام خواہشات پوری کرنی ہے، اس کی بھی فکر نہیں ہوتی. فرمایا نماز کے بعد کے لیے میں نے مختصر جامع دعا اختیار کر رکھی ہے، جس میں اپنے اور سب مسلمانوں کے لیے دین اور دنیا کے سارے مقصد کی دعا آ جاتی ہے، اور وہ دعا یہ: اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ. تمام مسلمان اپنے لیے بھی آ گئی، تمام مسلمانوں کے لیے بھی آ گئی، اور دنیا آخرت کی ساری خیری بھی آ گئی. اللہم کل خیر، ٹھیک ہے نا، فعل مقدر ہے. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ. جب بھی اپنے لیے دعا کیا کریں تو ایمان والوں کے لیے بھی دعا کیا کریں، امت کے لیے بھی دعا کیا کریں، مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں. اور یہ سبق اللہ نے ہمیں سورہ فاتحہ میں سکھایا ہے. اہدنی نہیں کہتے، اہدنا کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم سب کا نفع نقصان اجتماعی ہے. اہدنا، تو امت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، مسلمانوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اس کی برکت انشاءاللہ یہ ہوگی کہ آپ کے اندر عصبیت نہیں آئے گی، زبان کی، رنگ کی، وطن کی، ہاں، علاقائیت کی، یہ آپ اس گندگی سے محفوظ رہیں گے، عصبیت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اسلامی اخوت کا انشاءاللہ جذبہ آپ میں زندہ رہے گا، اسلامی برادری کا جو رشتہ ہے انشاءاللہ آپ کے اندر اس کا لحاظ رہے گا. اجتماعی دعا کیا کر. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک.